اس میں صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا اگر اس بات کو سمجھنے میں دشواری ہو, کیونکہ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت خود آتی. اگر حقیقت خود زمین پر آتی تو بیچ میں واسطے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی, وہی کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی. اس نقطے کو غور کیجیے, یعنی جبرائیل کا آنا اور پیغمبر کو بتانا یا انبیاء کو بتانا, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس مقام سے وحی نازل ہو رہی ہے یعنی حقیقت وحی کا مقام وہ اور ہے, اور جس پر نازل ہو رہی ہے وہ اور. اس میڈیم کی جو موجودگی ہے یہ خود شخصیت اور حقیقت کے دو حصوں کے ہونے کی پر دلیل ہے. لیکن حقیقت اور شخصیت آپس میں کس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں؟ بصورت تجلی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے زمین سورج سے کیسے جڑی ہوئی ہے, اس کی کرنوں کے ذریعے سے, اس کی روشنی کے ذریعے سے, اس کے ریڈیشنز کے ذریعے. تو اسی طریقے سے یہ نہیں کہیے کہ حقیقت خود یہ ہے, بلکہ شخصیت اور ہے, حقیقت اور ہے. اسی لیے ہمیں بہت ساری چیزیں وہ نظر آتی ہیں کہ جو ہم بظاہر ہمیں حقیقت میں نہیں محسوس ہوتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر علی علیہ السلام کو معاویہ نے ظاہری طور پر شکست دے دی, یا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام پر ظاہری طور سے یزید ابن زید کی فوجیں غالب آ گئی. تو کیا مطلب ہے کہ جو شخصیت ہے اس پر انسانی اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن کیونکہ شخصیت حقیقت سے وابستہ ہے اس لیے ان میں ایسی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں جنہیں آپ ظاہری طور سے ماخوف فطرت کہتے ہیں یا ماخوف عادت کہتے ہیں. وہ کس وجہ سے نظر آتی ہیں؟ کیونکہ وہ اس بالا تر حقیقت سے بھی وابستہ ہیں. جو اصل مسئلہ انشاءاللہ آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ وہی صفات کے حوالے سے. اگر ہم اس خطبے کو دوبارہ پڑھیں امیر المومنین علیہ السلام کے, اس میں خطبہ اول کہ اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ التفریق بہ و کمال التفریق بہ توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص لہ و کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ. یہ ابتدا کے پانچ مراحل ہیں جن پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اور آپ فرماتے ہیں کہ معرفت خدا یعنی شناخت خدا دین کی ابتدا ہے, اول الدین. اس کی معرفت, اس کی شناخت, یہ بات میں نے واضح کی تھی کہ معرفت سے یہاں مراد کیا ہوتی ہے؟ شناخت, پہچاننا. معرفت سے مراد حقیقت کو جان لینا نہیں ہوتا. یعنی آپ ایک چیز کو جانتے ہیں, اس کو شناخت کرتے ہیں, اس کو پہچان سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں اس کی انتہائی گہرائی اور انتہائی حقائق کو بھی پہچانتا ہوں. تو خدا کی شناخت سے ابتدا ہے دین کی. جب معرفت کمال تک پہنچتی ہے تو کس شکل میں ظاہر ہوتی ہے؟ اعضاء و جوارح. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تصدیق تین رستوں سے ہوتی ہے. یعنی آپ کا قلب خاشع ہو جائے گا, آپ زبان سے اقرار کریں گے اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کریں گے, جس کو ہم کہتے ہیں خضوع. یعنی ظاہری اعضاء سے اظہار خضوع ہوگا, قلب خاشع ہو جائے گا اور زبان اقرار کرے گی. یہ کیا چیز ہے؟ اگر انسان اس حالت میں آ جائے تو یہ ہے تصدیق. تصدیق جب آگے بڑھتی ہے تو انسان توحید اور وحدت تک پہنچ پاتا ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ کنٹریبیوشن بھی چاہیے. یہ ہم تھیوریٹیکلی نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک ہم عملاً کچھ نہیں کریں گے اپنی عملی زندگی میں, جو خود جتنا بھی ہم خدا کو پہچانتے ہیں اس معرفت کو دخل نہیں دیں گے, اس وقت تک توحید تک نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آ پائے گی. اللہ کی وحدانیت تک جو پہنچے پھر وہ رفتہ رفتہ منزل اخلاص تک پہنچ جاتا ہے چوتھے مرحلے پر, اور جو مرحلہ اخلاص پر پہنچ جائے وہ خدا سے صفات کی نفی کر دیتا ہے. یہ جملہ ہمارے لیے ایک گرا بن گیا کہ یہ کیا مطلب ہوا, نفی صفات کا کیا مطلب؟ کہ کیا اب اس سے پہلے ہم خدا کو رحمان الرحیم مان رہے تھے, اب اس کو ماننا چھوڑ دیں؟ یعنی کیا نفی صفات کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو تھا ابتدائی معرفت میں ہم کہتے تھے وہ رحمان الرحیم ہے, کریم ہے, حی و قیوم ہے, اور جب معرفت اور اخلاص اپنے کمال میں پہنچ گیا تو ہم نہیں یہ سب بلا تھا, کوئی صفت نہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے یا اس سے کوئی اور مطلب نکل رہا ہے؟ یعنی ایکچولی اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا ہے. اور یہ خطبہ آگے بڑھ کے کہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کہ ہر صفت گواہ ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہوتی ہے، یعنی موصوف الگ ہے صفت الگ ہے. وہ شہادت کل موصوف انہا غیر صفت، اور ہر موصوف گواہ ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت سے الگ الگ ہے. فوراً اب یہاں پھر پانچ چھ چیزیں ہیں، جیسے پہلے پانچ چیزیں آپ نے مراحل توحید اور اخلاص بیان کیے، اب پھر پانچ چیزیں ہیں. فمن وفق اللہ فقط طوانا، بس جس نے اللہ کے اوصاف بیان کیے، صفتیں بیان کی، اس نے اللہ کے لیے ایک قرینہ اور ایک اعتبار بیان کر دیا. قرینہ اور اعتبار سمجھتے ہیں کیا مطلب؟ دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کروں معذرت کے ساتھ، معارف تک انسان اپنی جستجو اور تحقیق سے پہنچتا ہے، کسی کا بیان سن کے نہیں پہنچتا. اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے، کسی کا بیان سن کے معارف تک رسائی حاصل نہیں ہوتی جب تک آپ اس میں اپنی تحقیق، جستجو، سوال، شوق ان سب چیزوں کو نہ ڈالیں. اس لیے میں بالکل تیار ہوں کہ جتنا کھل کے سوال کرنا چاہیں کریں، اسی سے ہی گتھیاں سلجھیں گی، صرف میری بات سن کے مراحل نہیں جا پائیں. تو قرینہ میرے جسے ہم کہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے اس کو ایک ایسے فریم ورک میں لاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں آج کل کی زبان میں ماڈل بنانا. یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذہن میں موجود کسی ماڈل کے فریم ورک پہ اس کو فٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے وہ چیز کہ جس کے بارے میں ہمارے ذہن کو پہلے سے پتہ ہی نہ ہو، کہ ذہن میں اس کا کوئی تصور ہی نہ ہو، تو وہ ہمارے سوچ سے بالا تر رہتی ہے، فہم سے بالا تر رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے خدا کے لیے صفات بیان کی، گویا اس نے خدا کے لیے ایک ماڈل بنایا. اگر ہم آج کے زمان میں اس کا ترجمہ کریں، خدا کے لیے قرینہ، ایک اعتبار، سمجھنے کا ایک فریم ورک قرار دے دیا اللہ کے لیے. وَمَن قَرَنَهُ فَقَدْ فَنَّاهُ، اور جس نے خدا کے لیے قرینہ اور اعتبار قرار دیا، اس نے اس کے لیے ایک اور وجود اس کے پیرلل میں اس کا بھی وہ قائل ہو گیا. میں انشاءاللہ ان جملوں کی وضاحت کروں. وَمَن فَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَ، اور جس نے اس کے لیے دوئی قرار دی صفات کے ذریعے سے، ماڈلنگ کے ذریعے سے، اس نے خدا کے اجزاء بنا دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے. وَمَن جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَ، اور جس نے خدا کے لیے اجزاء کا قائل ہو گیا، وہ خدا سے جاہل ہو گیا. یعنی اب اس کے لیے خدا تک پہنچنے کے، خدا کو سمجھنے کے امکانات ختم ہو گئے، جاہل ہو گیا خدا سے. وَمَن جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، اور جب انسان کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے تو ادھر ادھر اشارے کرتا ہے، اس کو تلاش کرنے. تو جو خدا سے جاہل ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ اسے اس کی طرف اشارے کرنے لگا. وَمَن أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، جس نے خدا کو قابل اشارہ سمجھا، اس نے اسے حد میں بند کر دیا، ایک حد کے اندر مقید کر دیا. وَمَن حَدَّهُ فَقَدْ حَدَّهُ، اور جس نے خدا کے لیے حد بندی کا قائل ہو گیا، وہ اسے گنتی میں لے آیا، ایک دو تین چار بار. یہ ایک ٹکڑا ہے جو پورا، جیسے شروع میں پانچ مراحل تھے کہ انسان کی توحید کے حوالے سے معرفت کن مراحل سے گزرنا چاہیے، اسی طریقے سے یہ چھ سات چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو بچنا ہے، کہ اگر ان میں سے کوئی کام کیا تو آخر میں کیا ہوگا کہ انجام شرک پر جا کے بیٹھا جائے، ٹھیک ہے. اسی میں دو جملے اور اضافہ کر لیں، پھر میں انشاءاللہ تشریح پر آتا ہوں. یہ ایک اور خطبہ ہے، خطبہ 184 ہے، اس کے صرف دو جملے. कि इनके साथ उसको भी मिला लें क्योंकि इससे वो कनेक्ट होते हैं। और फिर मैं इंशाल्लाह हजरत तौफीक, इसीलिए आज मैंने हजरत मूसा वाली दुआ पढ़ी कि खुदा मेरी जबान में इतनी ताकत दे कि मैं इन बातों को बयान कर सकूं, और आपको खुदा इतनी तौफीक दे कि आप इंशाल्लाह उसको समझ सकें। आप फरमाते हैं कि मन वहदहु मन कय्यफहु, उसने अल्लाह को वाहिद नहीं जाना जिसने खुदा के लिए कैफियत बयान कर दी। ये वही सिफत के साथ ही जुड़ी हुई चीज है, ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह वजाहत करता हूँ कि सिफत में कैफियत में हमें फर्क क्या है। मा वहदहु, वो खुदा की तौहीद का कायल ही नहीं हुआ, यानी जैसे हम कहते हैं खुदा नाराज हो गया, खुदा खुश हो गया, ये क्या है? ये खुदा के लिए आप कैफियत के कायल हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस किस्म की चीजों को सख्ती से रोका है कि खुदा के बारे में किस किस्म की चीज के कायल नहीं होना, खुदा इंसानों की तरह खुश और नाराज नहीं होता, कि हम पर ये कैफियत तारी होती है खुशी और नाराजगी, ये ऐसी कोई कैफियत खुदा पर तारी नहीं होती। मन वहदहु, कि जो खुदा के लिए कैफियत का कायल हो जाता है उसने वो उसकी वहदानियत के दायरे से बाहर निकल जाता है। दूसरा जुमला इसमें आप फरमाते हैं कि वला हकीकतहु अफामुम मन मक्तलहु वला याहु अन मन शब्दहु, कि खुदा की हकीकत तक किसी मिसाल के जरिए से नहीं पहुंचा जा सकता और खुदा का कस्द किसी शबीह या तशबीह के जरिए से नहीं किया जा सकता। इन दो जुमलों में और भी है, हकीकत और कस्द, यानी खुदा की हकीकत किसी मिसाल के जरिए से नहीं समझी जा सकती है।
खुदा की खुश मूदी खुदा को खुश होना ये कैसे नहीं है?
वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मसाइल
हम दोनों में जो आता है खुदा खुश हो जाए खुदा
तरह इन्हीं 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 चीजों की
पूरी मखलूक नहीं चल रही है ना, उसका क्या है?
इन्हीं चीजों की वजाहत करना है इंशाल्लाह, आज इंशाल्लाह इन्हीं चीजों की वजाहत करना।
हर एक पूरा मतलब ये सब कहते हैं ना अल्लाह खुश हो जाए उसे राजी हो जाए ये सब कहते भी थे,
और इसी चीज की वजह से लोग भटकते भी हैं। तो खुदा क्यों किसी मिसाल के जरिए से अल्लाह की हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता और किसी शबीह के जरिए से तशबीहात के जरिए से खुदा का कस्द नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन दो बातों में फर्क, ये जुमले इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जहनों में महफूज रहेंगे, ठीक है। और हमारा बुनियादी मसला क्या है, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो ये कि हम हमेशा इस बात को समझते रहे हैं तौहीद इलाहियात हमें यूं समझाई जाती रही है कि ये खुदा की सिफात है और खुदा की सिफात के जरिए से ही उसकी मारिफत हासिल की जाती है, खुदा की सिफात के जरिए से उससे करीब हुआ जाता है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो बात कह रहे हैं वो एक बज़ाहिर बिल्कुल उन सारे कंसेप्ट से टकराती हुई महसूस हो रही है, ठीक है। तो अब उसको एक एक करके, अच्छा मैं कोशिश इस तरीके से करूंगा कि जैसे हम मैथमेटिक्स में थ्योरम प्रूव करते हैं उस अंदाज से बात करूँ कि थ्योरम किस तरीके से आप प्रूव करते हैं कि पहले आप एक्सियम स्टेटमेंट बयान करते हैं। एक्सियम का मतलब ये होता है कि वो हकीकत जो बदीही है, बदीही का मतलब है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि जिसके बारे में आपको सबूत लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर जो बहुत शुरू की मैथमेटिक्स में थ्योरम्स थी वो क्या, कि अगर दो लकीरें आपस में मुतवाजी या पैरेलल होंगी तो कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्या चीजें ये बदी ही याद है। अब इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से साबित करते हैं और सबसे अच्छा तरीका जो इसको साबित करने का होता है वो क्या, कि जो चीज आप कह रहे हैं कि सही है उसके जिद या उलट को फर्ज कर लिया जाए कि वो सही है, ठीक। यानी कि आप कह रहे हैं कि दो लाइनें अगर पैरेलल हो तो दूसरे को कट नहीं करती, तो अब इसके उलट फर्ज कर लीजिए, यानी कि दो लाइनें जो पैरेलल हैं वो दूसरे को कट कर सकती हैं, और फिर ये साबित कर दीजिए कि ये चीज गलत है, यानी जो मैंने साबित किया था उसके अपोजिट उसके मुखालिफ एक चीज जो फर्ज की थी ये गलत है, तो वो उसका सही होना वो बहुत साबित हो जाएगा। تو یعنی ہم اب اس چیز کو فرض کر لیتے ہیں کہ خدا کے لیے صفات بیان کی جا سکتی ہیں، ٹھیک؟ یعنی ہم اس طریقے سے چلتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کمال معرفت، کمال توحید، کمال اخلاص یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کرو. تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نفی نہیں کرتے، ہم خدا کے لیے صفات ہی بیان کرتے ہیں. اب اس میں کیا کیا نقائص اور مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سب سے پہلی بات کہ صفت ہے کیا، صفت کی تعریف کیسے بیان کریں؟ میں تعریف بیان کرتا ہوں، اگر اس میں آپ کو غلطی محسوس ہو تو آپ بتائیے کہ صفت در حقیقت ہمارے ذہن اور عقل کا بنایا ہوا ایک فہم ہے، ایک مفہوم ہے، اور اس مفہوم کو ہم ایک شخصیت پر یا کسی چیز پر منطبق کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ بہت خوبصورت، بہت حسین انسان، تو آپ کے ذہن میں حسن کا ایک تصور پہلے سے موجود ہے، یا نہیں؟ کہ حسن کا، خوبصورتی کا، آپ کہتے ہیں فلاں شخص بہت نیک انسان، بد انسان ہے، نرم دل ہے، نیک خو ہے، تو یہ ساری کی ساری صفات ہیں، کوالٹیز ہیں. ان صفات کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود رہتا ہے، اور آپ کو خارج میں ایک شخص نظر آتا ہے کہ جس پر یہ صفت اپلائی ہو سکے، تو آپ اس صفت کو اس پر منطبق کرتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ صفت کا جو مفہوم، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر صفت خود اس بات کی گواہ ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے، تو یہ بات درست ہے یا نہیں؟ کہ صفت آپ کو موصوف کو دیکھ کے نہیں سمجھ میں آ رہی، بلکہ آپ کے پاس صفت کا ایک ماقبل تصور موجود ہے، ایک فہم آپ اس کا رکھتے ہیں، ایک ادراک رکھتے ہیں، اور آپ اس ادراک کو کسی شخصیت پر منطبق کرتے ہیں. یعنی اب مثال کے طور پر اگر ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں رحمان، اگر ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں مہربان، تو یہ مہربان کا جو لفظ آپ خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ خدا سے سمجھ میں نہیں آ رہا مہربان ہے، یا نہیں؟ یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارے والدین ہمارے ساتھ مہربانی نہ کرتے ہوتے، تو ہمیں اس لفظ مہربان میں، مثال دے رہا ہوں، کہ اس کو سمجھنے میں بہت دشواری ہوتی.
جب نہیں،
اب اس کو درجہ بدرجہ چل لے نہیں، ان شاء اللہ ہم پہنچے نہیں گے صحیح. ابھی ہم اگر جمپ کریں گے نا تو بہت پرابلم آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ کے پاس مہربانی کا، الفت کا، لطافت کا، محبت کا ایک تصور ہے جو آپ نے اس دنیا میں اس زندگی سے حاصل کیا، اس زندگی سے حاصل کیا، خدا سے ملاقات کر کے نہیں سمجھ پائیں کہ رحمانیت اور رحیمیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے لیے بھی ان صفات کو دیکھتے ہیں، تو در حقیقت کسی مفہوم کو خدا پر منتخب کر رہے ہیں، ایسا ہی نہیں؟ تو ہر صفت گواہ ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے، جو بات درست ہے، اور ہر موصوف گواہ ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے.
کیا علم جو ہے وہ عالم کا حصہ نہیں ہوتا، عالم کا غیر ہوتا ہے؟
بالکل،
علم الگ ہے اور وہ عالم الگ.
بالکل، یعنی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر وہ اس کی ذات کا حصہ ہو، اگرچہ کہ علم کی حقیقی ڈیفینیشن یہی ہے،
جی
حقیقی ڈیفینیشن علم کی یہی ہے،
جس میں جانے
جی بالکل، لیکن ایک انسان جاہل ہوتا ہے اور پھر عالم ہو جاتا ہے،
صحیح.
اور پھر عالم ہوتا ہے اور پھر جاہل ہوتا ہے،
صحیح.
یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ علم الگ ہے اور عالم الگ ہے،
لیکن صفت جو ہے وہ ذہن میں بنتی ہے.
صفت کا ایک فہم، صفت کا ایک فہم اور ایک تصور ہمارے پاس پہلے سے، دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ایسی ہم مجبور ہیں اس کو درجہ بدرجہ لے کے چلنے. اس میں جہاں بھی ہم نے جمپ کرنے کی کوشش کی، بات بگڑ جائے گی، جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا اگر اس میں اشتباہ اور اشکال محسوس ہو رہا ہو تو وہاں روک کے ضرور سوال کریں اس بات پر, لیکن ابھی ادھر ادھر نہ جائیں. ٹھیک وہ پرابلم رہے گی. ٹھیک پھر وہاں سمجھ میں نہیں, کیونکہ یہ موضوع ہے بہت مشکل. یہ بات سمجھ میں کہ صفت ایک مفہوم اعتباری اور ذہنی عقلی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو تب بھی وہ ایک کنسپٹ دماغ میں موجود رہتا ہے, اور اگر کوئی چیز ایسی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس پر ہم اس صفت کا اطلاق کر سکیں تو ہم اس کو کرتے ہیں. تو لہذا صفت اور موصوف الگ الگ. اسی چیز کو آگے چل کے میں وہ 6-7 چیزوں پر لاتا ہوں. اچھا, ایک اور بہت اہم بات, صفات محدود ہیں, یعنی اب حد کے کیا معنی ہیں. لیکن علماء ایک چیز بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علمی اصطلاح میں مجہول. مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان جاہل ہے. مجہول یعنی جس چیز کے بارے میں ہم جاہل ہیں. یہ جو مجہولیت ہے یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے, یا تو یہ کہ آپ اس شے کی حقیقت کو نہیں جانتے اس وجہ سے جاہل ہیں, یا اکثر اوقات یہ کہ وہ الفاظ اور اصطلاحات جو آپ کو کسی شے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ ان الفاظ سے جاہل ہیں. ٹھیک ہے, اس جہالت کی دو وجوہات بنتی ہیں. تو بہت سارے مقامات پر, بلکہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں پورا ایک رسالہ, ایک ہزار یا قلم ہے احسن زیادہ ہم نہیں, اس میں انہوں نے پورا ایک رسالہ نقل کیا ہے. بہت بزرگ, یعنی غیر معروف لیکن بہت بزرگ استاد عالم علامہ ابو الحسن شعرانی, انہوں نے کئی رسالے ایسے لکھے ہیں کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے ان خطبوں کی آسان تشریح کی, سہل بنایا اس کو. اور اس میں وہ یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے زبان فلاسفوں اور اقلاء میں گفتگو کی ہے, لیکن ہمیں وہ اس لیے مشکل لگتی ہے کہ اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان سے ہم نواب ہیں. جیسا کہ ایک مثال دیتے ہیں بہت خوبصورت سی, کہ ہمارے لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ ممتنع الوجود اور واجب الوجود. یہ ایک عام آدمی بیچارہ پریشان کہ کیا مطلب ہے ان دو باتوں. انہوں نے کہا مثال کے طور پر آپ کسی بچے سے کہیں کہ جیسے جس کے پیر کا ناپ جو ہے وہ 6 نمبر کا ہے, آپ اس سے کہیں کہ 3 نمبر کی چپل پہنے ہو. اب وہ تھوڑی دیر اگر پیر ڈالے گا بھی, کوشش بھی کرے گا, تو اس کے بعد کہیں گے ممکن نہیں, ہو نہیں سکتا. صحیح فرماتے ہیں کہ یہی چیز ممتنع الوجود ہے, کہ جو چیز ہو نہیں سکتی. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ, یعنی خدا واحد سے زیادہ خدا ممتنع الوجود ہے, تو بیچارے انسان سننے والے کے دماغ پر حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی. لیکن حقیقتا یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جب بچے سے کہیں کہ اپنے سے کم پیر کی جوتی پہن لو, کوئی چیز کہ ایک چیز ممکن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں واجب الوجود, کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی چاہیے, تو آب و ہوا میرے لیے کیا ہے؟ واجب الوجود, یعنی جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. وہ وجود, وہ حقیقت کہ جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا, وہ واجب ہے میرے لیے. جس کے بغیر کائنات کا نظام چل سکتا ہے وہ ممکن ہے, اور جس کے بغیر زندگی کا نظام باقی نہیں رہ سکتا, ایگزسٹ نہیں کر سکتا, وہ واجب ہے. تو ان اصطلاحات کی وجہ سے صرف دشواریاں ہوتی ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ ان لفظوں کے معنی جو ہے آپ کے لیے واضح کر دوں. حد, ابھی ایک میں نے آپ کے سامنے مولا کا یہ جملہ پڑھا کہ جو خدا کو, یعنی کہ آخر میں آتا ہے کہ جس نے خدا کو قابل اشارہ جانا اس نے خدا کے لیے حد قرار دے دی. ٹھیک ہے, حد سے مراد کیا ہے؟ حد کے معنی کیا ہے؟ حد کے معنی ہے منع کرنے ہیں. یعنی جیسے آپ کے گھر کی حد کیا ہے, कि जो बाहर चलने वाले को, सड़क पर चलने वाले को मना करती है कि इस स्पेस में दाखिल नहीं होना। चलिए ये हद है। शरई हुदूद क्या है कि जो एक मुसलमान को मना करती है कि इस जगह से आगे नहीं जाना, ये मतलब होता है हद का। हद यानी मना करने वाली चीज, रोकने वाली चीज, उसको कहते हैं हद। ठीक है, हमारे पास आगे माने बहुत बदल जाते हैं उर्दू में, हमारी लैंग्वेज में। हद यानी मना करना कि एक, अब उसको आप वही बाउंड्री पर ले आते हैं कि ये वो जगह है जो हद है, यानी यहां वाली चीज इधर नहीं आ सकती और इधर वाली चीज इधर नहीं आ सकती, ये हद है। जब आप सिफत बयान करते हैं या सिफात या औसाफ बयान करते हैं तो हकीकतन आप उस वजूद की हदबंदियां करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि फला साहब आलिम हैं, जिंदा हैं, लायक हैं, यानी कि कई सिफात, जब तीन बुनियादी सिफात जो एक इंसान के पास हैं, इल्म, कुदरत और हयात, आपके पास तीनों सिफात का अलग अलग मफहूम है, जुदागाना मफहूम है, इल्म या सबसे। यानी आप इल्म को एक अलहदा सिफत के तौर पर जानते हैं, जिंदगी, जिंदा होने को एक अलहदा सिफत के तौर पर जानते हैं, कुदरत को एक अलहदा सिफत के तौर पर जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर सिफत अपनी एक हद रखती है, महदूद है, और इसी महदूदियत की वजह से दूसरी सिफात से पहचानी जाती है। यानी आप इल्म को जहल से अलहदा क्यों कर पहचान सकते हैं, इसलिए कि आपकी नजर में जहालत की एक हद है, इल्म की एक हद है, आपके लिए वो चीजें फाइनाइट हो गई, महदूद हो गई। चलिए, तभी आप इल्म और जहल को कंपेयर कर सकते हैं, वरना अगर इल्म का तसव्वुर हमारे लिए लामहदूद होता या कुदरत का तसव्वुर हमारे लिए लामहदूद होता तो हम उसे किसी दूसरी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आ रही कि पहली चीज सिफत मौसूफ की गैर है, क्योंकि ये मफहूम एतबार अकली है। दूसरी बात, हर सिफत अपनी एक हद रखती है। अब आप इन सारी चीजों से अगर एग्री होते जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि खुदा के लिए सिफात नहीं हो सकती, खुद ही पहुंच जाएंगे उस जगह। ठीक है, ये दूसरी बात समझ में आ गई। अब यहां मैं सिफत के साथ कैफियत के फर्क को भी बयान कर दू। सिफत आमतौर से ये लफ्ज होता है, बल्कि कैफियत की सिफत ही, जैसे हम अपनी साइंस की जबान में जैसे कहते हैं क्वालिटी और कंडीशन। क्वालिटी यानी एक चीज की जो क्वालिटी, जैसे लोहा सख्त है, ठीक है, ये इसकी जाती सिफत है कि जहां पर भी आपको लोहा मिलेगा वो हार्ड मिलेगा, सख्त मिलेगा। या आप कहें पानी लिक्विड, ये उसकी जाती सिफत है। लेकिन आप कहें कि ये लोहा गर्म है, ये इसकी सिफत है जाती नहीं है, बल्कि ये इस पर आरिज होने वाली एक कैफियत है। अगर चाहे गर्म होना भी एक सिफत है, लेकिन ये परमानेंट सिफत नहीं है। ठीक है, यानी कि ये लोहा गर्म हो सकता है, वो लोहा ठंडा हो सकता है। तो सिफत और कैफियत में क्या फर्क है कि सिफत जो उसकी, यानी कैफियत भी एक सिफत ही होती है लेकिन आरजी, कि अगर पानी गर्म है तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, यानी एक सिफत से दूसरी सिफत में चला जाएगा, या कहिए एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला जाएगा। हम इसे अपनी साइंस की जबान में कहते हैं स्टेट, कि अगर जो इंटर लेवल के भी अगर आप थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ें तो उसमें भी ये टॉपिक डिस्कस होते हैं, स्टेट ऑफ कंडीशन। और स्टेट या कंडीशन क्या, उसके लिए कहते हैं कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। कि अगर दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज यानी टेम्परेचर या प्रेशर आपको पता चल जाए तो आप किसी चीज की स्टेट के बारे में बता सकते हैं। तो बहरहाल कैफियत यानी वो सिफत जो आरजी हो, मुस्तकिल ना हो, और सिफत यानी वो क्वालिटी जो उसकी बाकी रहने वाली। یعنی اس
میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے پانی مایا ہے تو یہ مایا اس ٹیمپریچر پہ ہے, اگر ٹیمپریچر بدلے گا تو وہ مایا نہیں ہے بلکہ ٹھوس ہو جائے گا, تو وہ مایا ہونا اس کی صفت نہ ہوئی. جیسے آپ نے لوہے کا سخت بتایا, یہ بھی جب ٹیمپریچر ہم بڑھائیں گے تو یہ
بالکل نہیں, یہ تو بالکل واضح بات. اس لیے کہ صفت ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ صفت رخصت ہو جائے تو چیز بھی نہیں رہے.
یہ صفت ذاتی نہ ہوئی, لوہے کا سخت ہونا صفت
ذاتی نہیں, پانی کا مایا ہونا صفت ذاتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ اس کو گرم کریں گے تو آپ خراب بن جائے گا, تو وہ پانی نہیں رہے گا, وہ ویپرس ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے یہاں تک کہ وہ ٹھوس ہو جائے گا تو وہ پانی نہیں رہے گا, برف ہو جائے گا. صفت ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ رخصت ہو جائے تو چیز کی آئیڈینٹیٹی ختم ہو جائے گی. اور کیفیت اس صفت کو کہتے ہیں کہ اگر اس میں تغیر و تبدل آئے تو چیز کی کنڈیشن بدلے گی, چیز بھی ختم ہو جائے گی.
یہ تو پانی کا برف بننا کنڈیشن کی تبدیلی ہے یا چیز کی تبدیلی ہے؟
نہیں, چینج آف اسٹیٹ ہم اسے کہتے ہیں اپنی زبان میں, لیکن اس کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے. کیا آپ برف کو پانی نہیں کہیں گے, یا جو ایئر میں ویپرز ہیں واٹر ویپرز ہیں اسے آپ پانی نہیں کہیں گے. تبھی اس کے لیے الگ الگ الفاظ بھی وضع کیے گئے اور ان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ بھی بالکل الگ ہیں ایک دوسرے سے. یعنی برف کے اوصاف پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں, جو ویپرز ہیں ان کے اوصاف کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو صفت جو کیا چیز ہے کہ جو ذاتی ہو, ٹھیک ہے, کیفیت جو عارضی ہو. تو صفت اور کیفیت کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کے لیے کیفیت بیان کر دی اس نے اس کے لیے وحدانیت ختم کر دی. من وحدہ من کیفہ, جس نے خدا کے لیے کیفیت, یعنی وہی بات کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کبھی خوش ہوتا ہے ایک کنڈیشن کے طور پر اور خدا کبھی ناراض ہوتا ہے چینج آف اسٹیٹ کے طور پر, صحیح, یعنی کہ جیسے کیفیت کے پانی ٹھنڈا تھا, گرم ہو گیا, یہ ہو گیا, ابھی کے برتن میں تھا پر پہنا شروع ہو گیا, یہ کیا ہے, کیفیتوں کی تبدیلی ہے. تو اگر خدا پر اس خدا کے لیے کوئی اس طریقے سے قابل قائل ہو گیا تو اس نے خدا کو واحد نہیں جانا. اور اس وجہ سے بعض حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا پر کیفیات طاری نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہم ہیں جو خدا کی مشیت کا ذات ہے. کہ اگر ہم خوش ہیں تو یعنی ہماری خوشی اللہ کی خوشنودی, یہ سمجھانے کے لیے بات کریں. یعنی کہ اگر تم پیغمبر کو, حجت خدا کو خوش کرو, خوش رکھو, تو ان کی خوشنودی سے یہ سمجھو کہ اس پہ اللہ کی خوشی ہے. لیکن خدا کے لیے اس طریقے سے قائل نہیں ہو جانا کہ خدا پر کیفیت طاری ہو رہی ہے. یہ باتیں روایات میں آئی ہیں. اچھا, اب اس کے مفاہیم بہت گہرے ہیں کہ اگر ہم اس بات پر اصرار کریں کہ نہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کیسے خوش ہوتا ہے, تو شاید میں اس چیز کو نہیں بیان کر سکوں, نہ بیان کرنا بھی نہیں چاہتا اس چیز کو. کیونکہ یہاں پر یہ وہ مقامات ہیں, بالکل صاف سی بات ہے کہ جن کو طے کرنے کے لیے, یہ جن تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مقدمات کی شرط ہوتی ہے. یعنی میں نے یہ والی گفتگو بھی بہت ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں کہ کہیں بہت سارے فتوے نہ لگنا شروع ہو جائیں, اور اسی لیے میں نے آپ کو کتابوں کا بھی حوالہ دے دیا, رسائل کا بھی حوالہ دے دیا کہ جہاں سے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو خدا کے لیے کیفیت نہیں, خدا کے لیے کنڈیشن نہیں, خدا کے لیے اسٹیٹس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا ابھی اسٹیٹ اے میں ہے اور پھر اسٹیٹ اے سے نکل کے کسی اسٹیٹ بی میں چلا جاتا ہے, ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے صفات کے لحاظ سے کیا بات کی, صفت مفہوم ذہنی و عقلی ہے, اس لیے موصوف سے الگ ہے, اپنی علیحدہ شناخت رکھتا ہے. صفت حد ہے, ایک حد کے اندر محدود ہے, اسی وجہ سے ایک صفت دوسری صفت سے پہچانی جاتی ہے, علیحدہ شناخت کی جاتی ہے. صفات کچھ ذاتی ہوتی ہیں, کچھ عارضی ہوتی ہیں. عارضی صفات کے لیے ہم لفظ کیف یا کیفیت بیان کرتے ہیں.
وہی معاملہ جو خوشی اور ناراضگی والا ہے. اب ہم جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کا اگر ہم لفظ ہٹا دیں تو اللہ کی رضا ہے ہمارے لیے. یہ دونوں باتیں سمجھ لیجیے کہ ہم مانی ہیں کہ اللہ اگر راضی ہے تو اللہ خوش ہے. اچھا اب جو اللہ کی رضا ہے یہ تو وہ کانسیپٹ ہے جو کہ رضوان اللہ رضی اللہ اور اللہ کی رضا. تو اللہ کی رضا اور اللہ کا راضی ہونا, اللہ اس سے راضی ہو گیا, تو اللہ کا جو راضی ہونا ہے وہ ظاہر ہے جو عام ہماری زبان کے حساب سے اللہ کا خوش ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیفیت کے طور پہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ ایک وجود ہے اور خوش ہو گیا, لیکن وہ ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن گئے.
دیکھیے اس میں آپ خدا محفوظ رکھیں کہ میری زبان لفزش کرے اور آپ کے ذہن بھٹکے. رضوان یا خوشنودی کا مطلب حقیقتاً یہ ہے, حقیقتاً یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم حقیقت نہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں جتنا سمجھ میں آیا اس کے مطابق, کہ جب خوشنودی اور رضا پروردگار کی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا نظام میرے لیے فیوریبل ہو گیا. جو نظام خدا ہے وہ اس کا فیور مجھے مل گیا, اور خدا کی ناراضگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایٹ آڈز وتھ دا الہی نظام. اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ خدا کی کیفیت والی بات نہیں ہے. رضوان من اللہ, رضائیں پروردگار اور خوشنودی پروردگار کا مطلب یہ ہے. اور اسی چیز کو امام نے فرمایا کہ ہم مشیت خدا کا ذر ہیں, اسألک بما نطق فیہ من مشیتک. آپ لوگوں نے اس کو غور سے نہیں پڑھا جس کی میں نے بہت فرمائش کی تھی دعائے ماہ رجب. میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کا واسطہ دے کر جو ان میں بولتا ہے تیری مشیت میں سے, جو ان کا نطق ہے وہ کیا ہے تیری مشیت. زہرت تو نے فملأت بهم ارضك وسماءك, ان سے بھر دیا تو نے اپنے آسمان اور زمین کو, حتى ظهر الله لا اله الا انت. لیکن ان سے بھرنا ان کے لیے نہیں ہے جنہیں تو نے اپنی قدرت کا جلوہ تجلی بنایا, ان سے تو نے اپنے آسمانوں اور زمین کو بھر دیا, حتى یہاں تک کہ ظهر ظاہر ہو گیا اللہ الہ الا انت کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ حقیقی معرفت ہے اگر ہم یہاں تک پہنچ سکیں. اسی لیے میں نے آپ سے بات کر رہا تھا کہ تجلی کا جو کنسپٹ ہے وہ کی کنسپٹ ہے. تجلی کا, حقائق الہیہ کا جو کنسپٹ ہے وہ کی ہے. اگر وہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس سے آپ بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں, اور اگر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ذہن ان مطالب میں بار بار الجھتا رہے. اب چوتھے مرحلے پر آئیے صفت کے حوالے سے. صفت کے لیے ایک مثال کا موجود ہونا ضروری ہے. صحیح. یعنی آپ کے لیے لفظ مہربان ہے, آپ اس لفظ کو جانتے ہیں اور اس کے لغوی معنی کو بھی جانتے ہیں کہ مہربان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ نرم دلی کا برتاؤ کرے, لیکن آپ کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں. تو آپ مہربانی کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائیں. تو صفت کے اندر, یعنی جب آپ کسی کے لیے صفت بیان کرتے ہیں تو در حقیقت اسے کسی مثال سے کمپیئر کرتے ہیں. آپ کے سامنے اس جیسی کوئی مثال ہوتی ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کے لیے اوصاف بیان کیے فقط قرانہ, اس نے اس کے لیے قرینہ, ایک اعتبار. جیسے میں نے کہا صفت کیا ہے, مفہوم اعتباری, مفہوم اعتبار. اچھا اعتبار کا لفظ بھی علمی اصطلاح ہے, اس کو بھی سمجھ لیجیے کیا چیز ہے. اعتبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کے جو ہم نے خود ایک ٹرن پوائنٹ کی. یعنی مثال کے طور پر آپ یورپ میں جائیں گے, وہاں پر حسن کا معیار کچھ اور ملے گا. آپ افریقہ میں چلے جائیں گے, بالکل الٹ ملے گا. یعنی اس کے لیے جو حسین ہے وہ اس کے لیے بدصورت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حسن ایک صفت ہے, اس کا مفہوم اعتباری ہے, ریلیٹو. یعنی میرے اور آپ کے ذہن میں بدلتا ہے. آپ ایک چیز کو حسین کہہ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں بالکل بیکار ہے, مجھے تو پتہ اچھی نہیں لگی. تو نے حسن ایک صفت ہے لیکن میرے سوچ کے لحاظ سے، میرے ہر ایک کی فکر کے لحاظ سے اپلیکیشن بھی بدلتی ہے. تو صفت کے لیے مثال، یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں گے حسین جیسا ہوتا ہے تو وہ کہیں گے اس کو دیکھ لو ایسا ہوتا ہے، دوسرے سے کہیں گے حسین جیسا ہوتا ہے اپنی کو کہیں گے اس کو دیکھ لو ایسا ہوتا ہے، وہ کہے وہ ایک سفید فام کو کہہ رہے یہ حسین ہے، وہ سیاہ فام کو کہہ رہے یہ حسین. تو صفت کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جب اوصاف بیان ہوئے تو اوصاف کے ساتھ قرینہ و اعتبار آ گیا، اور جس نے قرینہ اور اعتبار قرار دیا فقط فنا ہو، اس نے خدا جیسا ایک اور فرض کر دیا. آپ ان اوصاف کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں نا، خدا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو صفت پہلے قرینہ اور اعتبار بناتی ہے اور پھر اس کے لیے ایک مثال لاتی ہے سامنے. ایسے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کے لیے اوصاف بیان کیے تو اس نے اس کے لیے قرینہ بنایا، اور جس نے اس کے لیے قرینہ اور اعتبار بنایا اس نے اس جیسا ایک اور بنا لیا، فنا ہو. دوسرا، یا فنا کا مطلب کیا ہے؟ تسنیہ، واحد تسنیہ، یعنی ایک سے دو. دوسرا ایسا بنا لیا کہ اب اس کو بطور مثال پیش کرے گا صفات کے ذریعے سے. یعنی ہم کہیں گے بھائی خدا کی علم، قدرت، حیات، رحمانیت، رحیمیت، تو اس کے لیے مثال کے طور پر آپ سامنے لائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی ہم بھی کرتے ہوں کہ ہم کہیں گے مثال کے طور پر پیغمبر اکرم کو دیکھ لو، کرتے ہیں نا اس قسم کی غلطی. تو اس نے اس کے لیے دوسرا فرض کر لیا. اب جب آپ نے صفت اوصاف اس اعتبار سے حد بندی کے ساتھ بنائی، ایک مثال سامنے لے آئے، تو گویا اب آپ جس مفہوم کو یا جس موجود کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کے آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی آپ مجھے سمجھنا چاہ رہے ہیں، میرے حوالے سے آپ نے ایک صفت کیا دیکھی کہ مثال کے طور پر قد ایسا ہے، قد و قامت ایسی ہے، کسی نے دیکھا مثال کے طور پر رنگت ایسی ہے، کسی نے دیکھا عادتیں ایسی ہیں. تو کیا ہے یہ مختلف صفات ہیں؟ ہر صفت کی ایک ایک حد بندی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک مثال کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اب آپ نے میری معرفت میں آگے بڑھتے ہوئے میری شخصیت کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جیسے میڈیکل سائنس ہی کام کرتی ہے کہ میڈیکل سائنس جب ہیومن باڈی، ہیومن اسپرٹ طرف ہو جاتی ہے، ہیومن باڈی کو جب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، ایک ایئر اسپیشلسٹ ہے، ایک برین کا نیورو سرجن ہے، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. یعنی وجود انسان کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا کہ اس نے کیا دیکھا کہ انسان کے لیے کس چیز کی اہمیت ہے، کہ انسان کا دل دھڑکتا رہے، نہیں تو انسان ختم ہو جائے گا. تو ایک نے اس پہ کنسنٹریٹ کیا، یعنی ایک نے اس صفت پہ فوکس کیا، ایک نے اس بات کو دیکھا کہ انسان کے لیے دیکھنا، آنکھ بہت اہم چیز ہے، اگر آنکھ میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں مسائل بہت آ جاتے ہیں، ایک نے اس کو فوکس کیا. یعنی کیا ہوا، الگ الگ صفات کو لیا اور پھر اس کے بعد وجود لا محالہ اجزاء میں تقسیم ہو گیا، بریک اپ ہو گیا.
مطلب یہ جو آپ فرمائے جو میڈیکل سائنس نے کیا، تو یہ علم کی محدودیت کی وجہ سے یہی طریقہ مناسب معلوم دیتا ہے.
اگر آپ لوگ اس پر راضی ہیں کہ مغرب کے بعد بیٹھیں تو اس کو جتنا چاہے پھیلائیں، ورنہ پہلے مجھے بات پوری کرنی
ہے. بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں یا کچھ صفات وہ ذات کا حصہ ہو جانی چاہیے، مطلب جو ایک وجود ہی ہے، انسان کا وجود ہے. اب مثال طور پر
دیکھیں کہ میں آپ سے ایک درخواست میں نے کی تھی نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر سوال کریں. اس چیز کو سن لیں، کیونکہ یہ ساری باتیں تقریباً میرا پورا ہفتہ لگا ہے اس کو سوچنے میں اور کمپائل کرنے میں.